پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. حضور کی حدیث ہے کہ ارشاد فرماتا ہے کہ حسن اور حسین امام ہے، آپ کا رہبر ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے، ہر حوالے سے، سیاسی حوالے سے، علمی حوالے سے، کردار کے حوالے سے، ولایت تکوینی کے حوالے سے، ہر حوالے سے آپ کا امام ہے۔ تو جو موضوع ہے، گفتگو ہے، کیوں امام نے، امام حسن مجتبیٰ نے صلح کے راستہ اپنایا، اور سید الشہداء نے اتنی قلیل تعداد کے لشکر کے ساتھ جنگ کے راستے کو اپنایا ہے؟ بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے شبہ ہوتا ہے کیوں ایسا ہے، خصوصاً اغیار کی طرف سے، خصوصاً کچھ لوگ جو قربانی دینا نہیں چاہتے ہیں، وہ یہی بہانہ بھی کرتے ہیں کہ ہم سیرت حسنی پر چلتے ہیں۔ تو کیا واقعاً اختلاف تھا دو معصوم کے درمیان؟ دو معصوم کی بات نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ خود ایک معصوم میں بھی پیغمبر خدا کو آپ دیکھیے، مکہ میں آپ جنگ نہیں فرماتے ہیں، ان کے تمام اذیت و آزار کو آپ برداشت فرماتے ہیں، بلکہ شکنجے کے نیچے حضرت عمار کے والد اور والدہ شہید ہو گئے، عمار مجبور ہو کر تقیہ کے راستے کو اپنایا اور اپنے عقیدے کو چھپایا، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی: اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کفر کے الفاظ زبان پر جاری کرنے کو خدا پسند نہیں کرتا مگر وہ آدمی جو مجبور ہو جائے اور دل سے ایمان اور اپنے عقائد کے لحاظ سے مطمئن ہو، زبان سے مجبور ہو جائے تو زبان پر جاری کر سکتا ہے۔ حضرت بلال کے جو شکنجے ہوئے، ان تمام حالات کے باوجود پیغمبر نے جنگ نہیں کری، بلکہ جب اعلان عمومی سے پہلے، یعنی سب کو اعلان کرنے سے پہلے، 3 سال تک پیغمبر ایک افراد سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے اور اپنے پیغام پہنچاتے تھے، اس دوران جب تعداد 40-50 تک پہنچ گئی، تو سعد بن ابی وقاص جو مسلمان ہو گیا تھا، ایک مشرک کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو اس نے اس مشرک کے سر پر کوئی ہڈی مارا اور نتیجے میں وہ مشرک کا سر پھاڑ گیا, پھٹ گیا. اور وہاں سے پیغمبر نے حکم فرمایا کہ ارقل بن ارقم کے گھر میں جا کر, اس سے پہلے مکے کے مختلف علاقوں میں یہ لوگ نماز پڑھتے تھے, لیکن فرمایا اس کے بعد ارقل بن ارقم کے گھر میں جا کر نماز پڑھیں گے تاکہ مشرکین کے اذیت و آزار سے محفوظ رہے اور ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو دیکھیں آپ پیغمبر نے 13 سال مکی زندگی میں جنگ نہیں لڑی, مدینہ میں پہنچ کر بھی 1 سال 1.5 سال تک آپ نے جنگ نہیں لڑی. پھر جب جنگ کا مرحلہ شروع ہوا تو 83 کے قریب جنگیں لڑی. تو حضور کی زندگی میں 2 طرح کی سیرت نظر آتی ہے. یا مولا امیر المومنین کی زندگی میں آپ دیکھیں 25 سال آپ خاموش رہے, اگرچہ دلائل لایا آپ نے حق کے اوپر, آپ نے اور آپ کے ماننے والوں نے, لیکن جنگ نہیں لڑی. لیکن آخری 5 سال میں مسلسل جنگوں میں رہے. امام دوم ابتدا میں جنگ کے تیار ہو گئے, فوج تیار کی, بعد میں صلح کا راستہ اپنایا. امام سوم ابتدا میں صلح, بعد میں آخر میں جنگ لڑی. چوتھے معصوم نے دعا اور شاگردوں کی تربیت کے راستے کو اپنایا. پانچویں معصوم, چھٹے معصوم نے اس درسگاہ کی توسیع دی. ساتویں معصوم نے وقت کے حاکم کے ساتھ کچھ شدت کے ساتھ پیش آ گئے, جیل میں چلے گئے. انبیاء و ائمہ کے درمیان سب سے زیادہ زندان میں وقت گزارنے والے, زندان میں عمر گزارنے والے معصوم ساتواں امام ہے. اور آٹھواں امام نے دیکھ لی کہ وقت کے خلیفہ کے خلافت کے پیشنہاد کو ٹھکرایا, لیکن ولی عہدی کے پیشنہاد کو اس کے اصرار اور تنقید کے بعد قبول فرمایا. اور نویں معصوم داماد تھے وقت کے خلیفہ کا. اور دسواں معصوم, گیارہواں معصوم ایک قسم کے زیر نظر بند تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معصومین کی, خود بابِ معصوم کی 70 سال کے قریب 69 سال آپ غیبت صغرا میں تھے, ان خاص قابل اعتماد لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. نواب اربعہ کے ذریعے خواص کے ساتھ ملاقات فرماتے تھے, لیکن غیبت کبرا میں آپ اگرچہ ملاقات منع نہیں ہے, اس کے انکار نہیں ہے, لیکن فرمایا کوئی اگر دعویٰ کرے کہ امام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس کو جھٹلاؤ, کیونکہ دکان کھول رہے ہیں نا, ملاقات نہیں ہوتی نہیں فرمایا, لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم میری ملاقات ہوتی ہے امام پر, آپ دیکھ رہے دکان ہی کھولتے کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, تو پھر اس کو جھٹلاؤ, کیونکہ یہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا اور پھر امام کی طرف سے ان کے لیے جھوٹے پیغامات لانے کی کوشش کرے. کیونکہ غیبت صغرا میں 2 امام کے نمائندے, امام دہم اور یازدہم کے نمائندے بھی تھے, سب جانتے تھے اور قابل اعتماد تھے. پھر تیسرے کو انہوں نے معین کیا, چوتھے کو بھی تیسرے نے معین کیا, تو بالکل قابل اعتماد نمائندے تھے. لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ بولے اور کہے میری ملاقات امام سے ہوئی ہے اور امام نے یہ فرمایا, اسی لیے فرمایا کوئی دعویٰ کرے تو جھٹلاؤ. تو یہ مختلف, حتیٰ ایک معصوم کی زندگی میں دیکھو غیبت صغرا غیبت کبرا مختلف ہے نا, یہ چیز نظر آتی ہے. اس کا وجہ کیا ہے مختلف ہونے کا؟ مختلف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ احکام, عموماً صرف معصومین کی بات نہیں کرتا ہوں, مطلقاً انسان کے اعمال مختلف ہوتا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کرتا ہے. اس کا وجہ بعض اوقات یہ ہے کہ اس کے اہداف مختلف ہوتے ہیں, ایک کا ہدف کچھ ہے, کسی دوسرے کا ہدف کچھ اور ہے, مقصد کچھ اور ہے, نصب العین کچھ اور ہے. جب مقصد کچھ اور ہے تو ظاہر ہے ان کا عمل بھی مختلف ہوتا ہے, کردار بھی مختلف. مولا اہل کوفہ سے فرماتے ہیں تم اہل کوفہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو, لیس امری و امرکم واحدا اریدکم اللہ و تریدوننی لانفسکم، میری بات اور آپ کی بات ایک جیسی نہیں ہے، میں تم کو چاہتا ہوں، تمہاری خلافت میں نے قبول کی ہے، حکومت قبول کی ہے خدا کے لیے، الہی مقاصد و اہداف کے لیے میں نے قبول کی، لیکن تم نے مجھ کو خلیفہ بنایا اپنے مقاصد کے لیے، اریدکم للہ، میں نے تمہاری خلافت حکومت قبول کی ہے خدا کے لیے، لیکن تمہارا مقصد اپنے مفادات ہے، یعنی تمہارا مقصد کچھ اور، میرا مقصد کچھ اور، تو مقصد تو جو فرض کیجئے ایک کسی شہر میں جانا ہے دوسرے کسی شہر میں، اگر ایک گاڑی میں بیٹھیں گے ایک حد تک ممکن ہے راستہ دونوں کے ایک ہو، پھر ضرور جدا ہونا پڑے گا، منزل مختلف ہو تو ہم سفر نہیں ہو سکتے. علی کا مقصد خدا، لوگوں کا مقصد اپنی دنیاوی مفادات، ساتھ نہیں چل سکتے، اسی لیے تنہا ہو گئے، کیونکہ دنیا لوگ دنیا پرست ہیں. تو مقصد اگر مختلف ہو تو اعمال مختلف ہوتا ہے، مقصد کے مطابق ہر انسان اپنے مقصد کے پیچھے. ایک دفعہ ایک صحابی آتا ہے معصوم کی خدمت میں خراسان سے، اب امام کی نگاہ پر اس کے پاؤں پر دیکھا کہ بالکل زخمی ہو چکا ہے چلنے کی وجہ سے، پیدل چلنے کی وجہ سے. امام نے پوچھا یہ کیا ہوا تمہیں؟ فن عرض کے مولا آپ کی محبت نے مجھ کو یہاں کھینچ کر لایا. تو آپ نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ محشور ہو جاتا ہے. امام رضا کی جو حدیث اس کو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی پتھر کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ محشور ہو جائے گا. ظاہر محبوب مقصد ہوتا ہے، جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو اسی کو اپنا مقصد بناتے ہیں، ممکن نہیں ہے چیز آپ کا محبوب نہ ہو اور مقصد بن جائے. تو اگر ایک مقصد امام ہو، محبوب امام ہو، امام تو مظہر خدا ہے، نمائندہ خدا ہے، تو خدا مقصود اور ہدف ہے. تو عرض یہ تھا کہ یہ کر رہا تھا کہ مقصد اگر مختلف ہو تو اعمال مختلف ہوتا ہے، اگر مقصد ایک ہو اعمال ایک ہوتا ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ اگر پتھر کے ساتھ بھی محبت کرو گے اسی کے ساتھ محشر ہو جاؤ گے. جس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں بھی اسی کے ساتھ ہے، آپ اپنی چاہتوں کے ساتھ ہیں نا دنیا میں بھی، آخرت میں بھی جس کو چاہتے ہیں اسی کے ساتھ. آخرت اسی دنیا کی حقیقت ہے، اسی دنیا کے باطن ہے، اسی دنیا کا ظہور ہے، آخرت کے الگ نہیں ہے. یعنی جو کچھ دنیا میں ہم سوچتے تھے کرتے تھے اسی کا ظہور وہاں پر ہوتا ہے، اسی کا رد فعل ہے، اسی کی تصویر ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض وقت اختلاف کی وجہ ہدف نہیں ہے، ہدف ایک ہے، مقصد ایک ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے راستے کے بارے میں شک کرتے ہیں. مثلا ایک اور ہدف ہے، فرض کیجئے پاکستان میں امن و امان خطرے میں ہے، دہشت گردوں کو جیلاب کے زمانے سے ملک میں لایا اور ملک کو منشیات اور دہشت گردی سے بھر دیا، اور فتوے لکھ رہے ہیں اور قتل کے اعلان بھی کر رہے ہیں، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ملک جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے. اب اس لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف ہدف واضح ہیں، مقصد واضح ہے، ہم چاہتے ہیں ملک میں امن امان برقرار ہو. کوئی سوچتا ہے مذاکرات کے ذریعے، دوسرا سوچتا ہے کہ قاتلوں کے ساتھ مذاکرات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تیسرا سوچتا ہے قاتلوں کے آقاؤں کے ساتھ بات کریں، چوتھا سوچتا ہے کہ نہیں ہم خود مضبوط بنیں، قاتلوں کو مجبور کریں کہ اپنی صفاقی اور درندگی کو چھوڑ دیں. دیکھیں اب ایک مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر آدمی کی الگ رائے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعاً تو کوئی راہ ہے، لیکن لوگ چونکہ معصوم نہیں ہیں، حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں بلکہ اپنی عقل کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق ایک رائے پیش کرتے ہیں, اسی لیے مختلف آراء سامنے آتے ہیں. یہ اختلاف ایک وجہ یہ کہ ہم ہدف کے حوالے سے صحیح ہدف ہے لیکن ہدف تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں اس حوالے سے ہم فکر نہیں ہیں, ایک جیسے نہیں سوچتے, اختلاف باعث بنتا ہے. بعض اوقات اختلاف کی وجہ یہ کہ ہدف بھی ٹھیک ہے وسیلے بھی ٹھیک ہے, دونوں صحیح ہیں لیکن ذرائع نہیں ہیں. ذرائع مطلب ایک آدمی فرض کیجیے یہاں سے اسلام آباد جانا چاہتا ہے, ایک کے پاس پیسہ ہے تو ہوائی جہاز کے ساتھ جاتا ہے, دوسرے کے پاس کم پیسہ ہے جو ریلوے ہے اس کے ذریعے ساتھ جاتا ہے. اب ان کا نام لیتے ہوں گے انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں سارے یہ سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے, اور تیسرا بسوں کے ذریعے جاتا ہے, چوتھا کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے یہی بھی بیٹھتا ہے, تو کیوں مختلف ہو گئے ان کے اعمال, مختلف کیوں ہوں, وسائل مختلف ہونے کی وجہ سے, وسائل رکھنے اور نہ رکھنے کی وجہ سے, امکانات کی وجہ سے مختلف ہو گئے. معصومین کی سیرت آپ نے دیکھا کہ مختلف سیرت ہے, بلکہ معصومین کے القاب کسی کو صابر, کسی کو رضا, کسی کو تقی, کسی کو نقی, کسی کو عسکری, کسی کو کاظم, کسی کو صادق کہنے کی وجہ یہی ہے, ان کے کمالات تو ایک جیسے ہیں لیکن کسی صفت کے لیے بہتر موقع ملا ہے, اس صفت کے ظاہر ہونے کے لیے موقع ملا ہے, اس لیے اس لقب سے زیادہ معروف ہو گئے. تو وسائل اور ذرائع باعث بنتے ہیں. تو ائمہ ابحار کی سیرت مختلف ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ ہدف مختلف ہو, سب کا ہدف خدا ہے, خوشنودی خدا کے علاوہ کوئی اور ہدف ہو ہی نہیں سکتا, فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچے. ذات خدا میں غرق ہے, مولا کے بارے میں حضور فرماتے ہیں انہو منصوص فی ذات اللہ, علی غرق ہے, فانی ہو چکے ہیں ذات خدا میں, تیر نکالی جاتی ہے اور اس حد تک عشق خدا میں فانی ہے کہ محسوس نہیں کرتے. تو یہ اب اس مقصد تک پہنچنے کے ذرائع کے حوالے سے بھی علم معصوم معصوم ہے, علمی لحاظ سے معصوم, صرف کردار کے حوالے سے معصوم نہیں ہے, علم کے حوالے سے بھی معصوم ہے, جانتے ہیں کس راستے پر چل کر مقصد تک پہنچ سکتے ہیں, یہ جانتے ہیں. بس اس حوالے سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. تیسری وجہ یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ وسائل مختلف ہوتا ہے, بعضوں کا دشمن مختلف ہوتا ہے, ایک دشمن مکار ہے, جنگ لڑنے والا نہیں ہے, میڈیا سے, پٹھون سے, منافقین سے, ان چیزوں سے, لوگوں کی بیوقوفی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے, ایک دشمن طاقت کے بل بوتے پر اپنے مقصد حاصل کرتا ہے, دشمن کے طریقۂ کار مختلف ہے, تو ہر دشمن کے ساتھ مناسب اقدام کرنا پڑتا ہے, یہ ایک. دوسرا امکانات ساتھ دینے والے, ایک امام کے ساتھ بہتر ہے لیکن باوفا ہے, ان کے ساتھ اگر شہید بھی ہو جائے خون وہی اثر دکھائے گا جو امام کے لیے مطلوب ہے, لیکن دوسرے امام کے ساتھ تعداد زیادہ ہے لیکن اتنے بے وفا ہے کہ امام کے طرف تیر مارتے ہیں, امام کے زیر امام کی جانماز کو چھین لیتے ہیں, السلام علیکم یا مذل المؤمنین کہتے ہیں, ہزاروں کی تعداد صحیح لیکن ایسے لوگوں کے درمیان شہید اگر ہو جائے تو شاید خون کا وہ اثر نہ ہو جو ہونا چاہیے. دیکھیں ساتھ دینے والے بھی فرق ہوتے ہیں. تو ائمہ ابحار کی سیرت میں یا خود ایک نبی پیغمبر خدا ہے اور ائمہ کی اپنی ذاتی سیرت میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرحلے میں جنگ لڑتے ایک مرحلے میں جنگ نہیں کرتے ہیں, اس کی وجہ وہی ہے, مکے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی, ان کی تربیت کی ضرورت تھی, ان کو فکر دینے کی ضرورت تھی, کس مقصد کے لیے آپ لڑ رہے ہیں یہ بتانے کی ضرورت تھی, اس لیے تربیت کی ان کے مکی آیات اور مدنی آیات میں فرق رکھنے کے کچھ اصول ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ مکی آیات میں عقائد اور اخلاق کے بات زیادہ ہے, کیونکہ لوگوں کے فکر بنانا ہے اور کردار بنانا ہے. مدنی آیات میں واجب عبادت ہے, مطلب عبادت مکے میں بھی تھی لیکن واجب عبادت کے ذکر اور خصوصاً جہاد کے ذکر زیادہ ہے. اب مدینے میں آنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, عقائد بھی مضبوط ہو چکے ہیں, ان کے ذریعے جنگ لڑے تو یہ اپنے جنگ کے ذریعے پیغام حق پہنچا سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. عقائد بننے سے پہلے جنگ لڑے تو یہی دہشت گردوں کی طرح ہو جائے گا, بے رحم درندہ حیوان, اور اسلام اور مسلمین کو بدنام کرے گا. اسی لیے قرآن فرماتا ہے قرآن میں قل هذه سبيلي ادعو الي على بصيره انا ومن اتبعني حبيب, آپ کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے, ادعو الي على بصيره, اس راستے کی طرف میں دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ. بصیرت ایک بصارت ہے یہ ظاہری آنکھ, ایک بصیرت ہے دل کی آنکھ. ظاہری آنکھ کے ذریعے ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں, دل کے آنکھ کے ذریعے باطن کو دیکھ سکتے ہیں, حقائق کو دیکھ سکتے ہیں, یعنی عقل سے کام لیتے ہیں, فکر سے کام لیتے ہیں, اور پھر اگر تقویٰ زیادہ ہو وہ چشم الہی سے کام لیتے ہیں اور حقائق کو سمجھ سکتے ہیں. بصیرت یعنی اشیاء کے اندرون میں جانا, اس ظاہر کے نیچے کیا ہے اس کو سمجھنا. ادعو الیہ علی بصیرہ, میں دعوت دیتا ہوں اس راستے کی طرف بصیرت کے ساتھ, انا ومن اتبعنی, میں اور میرے پیروی کرنے والے. تو بس پیغمبر کے پیروی کرنے والے بھی صاحب بصیرت تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کوئی سب کے سب ایسے تھے, منافقین بھی مسلمان ظاہر تھے, لیکن خود اتبعنی کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے مراد منافقین نہیں ہیں. کیوں؟ میری پیروی کرنے والے. منافقین دعوی مسلمانی کرتے ہیں, حقیقت مسلمان نہیں ہیں. تو سب پہلے کوئی تربیت کی. مولا فرماتے ہیں اصحاب پیغمبر کے بارے میں حملوا بصائرهم على سيوفهم, اصحاب پیغمبر نے اپنی تلوار پر بصائر لے کر, تلوار پر بصائر اٹھا کر جنگ لڑی, بصیرت کے ساتھ جنگ لڑی. ظاہر ایسی جنگ, ایسی جنگ ایسی تلوار سے آواز حق نکلتی ہے نا. یہ تلوار صرف مظہر غضب الہی نہیں, مظہر رحمت خدا بھی ہے.
محمد وآل محمد صلوات.
ایک دفعہ ایک مشرق نے پیغمبر کو تنہا پایا, کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں جنگ کے دوران, آیا تلوار اٹھا کر پیغمبر پر حملہ کرنے کے لیے. پوچھا آپ کو کون بچائے گا مجھ سے, تو فرمایا اللہ مجھے بچائے گا. اللہ کے لفظ سننا تھا وہ کام گیا اور تلوار گر گئی. پیغمبر فرتی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور تلوار اٹھاتے ہیں, اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تم کو کون بچائے گا. کہا کہ آپ کا کرم آپ کی بزرگواری مجھے بچائے گی. حمل بصائر, یعنی یہ کافر ہے پیغمبر کو شہید کرنا چاہتا ہے, اس کے باوجود جانتا ہے پیغمبر اتنے بزرگوار ہیں, ابھی جو قاتل ہونے والا تھا اسی کو بھی بخش سکتے ہیں. تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود امکانات کے حوالے سے فرق, اور مکے میں ضرورت تھی تربیت کی. ہمیں بھی اپنی تربیت کی ضرورت ہے کہ امام کے ساتھ عالمی انقلاب میں امام زمانہ کے ساتھ تھے. 313 ایسے جو دنیا بھر کے میڈیا اگر شبہ ڈالے, شک میں ڈالے, اثر نہ کرے. دنیا بھر کے مفکرین اگر شک میں ڈالے, دلیل لائے, اتنا علمی مضبوط ہو کہ ان کو لاجواب بنا سکے. دنیا پر کے لوگ مل کر ڈرائے تو نہ ڈرے. اس قسم کے 313 ہم نے اس کو مثال دیکھا ہے. امام خمینی کو لیجیے کتنا اثر ڈال سکتا ہے دنیا میں. تو ہمیں بھی اسی طرح سے تربیت کی ضرورت ہے. یہ اصل غیبت اصل تربیت ہے کہ امام کے لیے پیغمبر اور امام میں شباہت آپ کی خدمت عرض کرو. پیغمبر تشریف لانے سے پہلے مدینہ کے یہودی منتظر تھے آپ کے آئے تھے مدینہ میں بسنے کے لیے تاکہ پیغمبر کی بیعت کر پیغمبر پر ایمان لائے. 400 سال پہلے آئے تھے. ان کی خبروں کی وجہ سے عرب کے مشرکین پیغمبر پر ایمان لایا. عرب کے مشرکین نے قبیلہ اوس و خزرج نے ایمان لایا. اب یہ لوگ جو خبر دینے والے تھے خود نے ایمان نہیں لایا. تو ایمان کی وجہ صرف علم نہیں ہے. خود قرآن فرماتا ہے یعرفونہم کما یعرفونہ ابناءہم جس طرح سے اپنے فرزندوں کو جانتے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی پیغمبر کو بھی جانتے ہیں. بہت سی چیزوں کو ہم جانتے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنے دشمن کی بہت سی خوبیوں کو جانتے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی انسان کی کمزوری ہے. یہ صفت موجود ہے. تو دیکھیے مدینہ میں لوگ منتظر تھے لیکن اصل انتظار کرنے والے چونکہ اپنا تزکیہ نہیں کیا تھا حق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جیسے ہی دیکھا پیغمبر کا تعلق ان کے قبیلے سے نہیں ہے یہودیوں سے نہیں. آپ جانتے ہیں یہودیوں میں تعصب شدید ہے. ایمان نہیں لایا. اور عرب کے مشرکین جو یہودیوں کی خبر کی وجہ سے متوجہ تھے انہوں نے ایمان لایا. یہ ایک خطر ہے ہمارے لیے بھی کہ تزکیہ نفس کرے نہ کرے نہ معلوم. دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ کو تیار کیا پیغمبر کے صحابی مصعب بن عمیر نے. ایک آدمی نے مدینہ کو پیغمبر کے استقبال کے لیے تیار کیا. تو یہ ہم ہر کی ذمہ داری ہے کہ معصوم کے استقبال کے لیے. مصعب بن عمیر 25 سال کا جوان تھا مدینہ گیا اور مدینہ کو تیار کیا پیغمبر کے استقبال کے لیے. اور تیسری چیز یہ کہ پیغمبر نے 313 آدمیوں سے شروع کیا ہے جنگ بدر. امام زمانہ بھی 313 سے شروع کریں گے. لیکن امام کے مقابل میں ابھی دنیا جس کی حالت آپ جانتے ہیں یہ مقابل میں ہے. 313 میں بھی ایسی صفات ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکے. فکری لحاظ سے سائنسی لحاظ سے ثقافتی لحاظ سے تقوا کے لحاظ سے ثابت قدم رہے. جو ظلم زیادہ ہونے کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ اتنے قوی مضبوط لوگ ہیں جتنا ظلم ہو جائے تب بھی ان کے ایمان میں تسلسل پیش نہیں آتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھ رہے کہ یہ حالات مختلف ہونے کی وجہ سے ساتھ دینے والے مختلف ہونے کی وجہ سے دشمن مختلف ہونے کی وجہ سے وسائل مختلف ہونے کی وجہ سے معصومین کی سیرت مختلف ہو سکتی ہے. اعمال معصومین مختلف ہو سکتا ہے. تو امام حسن حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ مختلف ہونے کی وجہ ہے کہ ایک امام نے صلح کے راستے کو اپنایا دوسرے نے جنگ. ایک وجہ یہ تھا کہ سارے ادیان جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں البتہ تحقیق کے مطابق دین ایک ہے. دین ایک ہے. دین کے اصول دین توحید نبوت قیامت. لیکن شریعتیں 5 ہیں. وَلَقَدْ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. ہم نے دین کی شریعتیں معین کی عناظر کی حضرت نوح پر حضرت ابراہیم پر حضرت موسیٰ پر اور حضرت عیسیٰ پر اور آپ پر اور یہ پیغام دیا کہ دین کو زندہ رکھو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو. تو 5 شریعتیں ہیں. 124,000 انبیاء ہیں. 104 آسمانی کتابیں ہیں. ابھی انبیاء میں سے صرف 25 کا نام موجود ہے قرآن و سنت کے مدد سے بھی ورنہ بشر کے پاس شاید چند نبی کے علاوہ کا نام نہیں تھا. آسمانی کتابوں میں سے دیکھیے قرآن کو کے علاوہ دورے کی کچھ تحریف شدہ حصہ موجود ہے، انجیل کی کچھ تحریف کے ساتھ موجود ہے، زبور کے کچھ ٹکرات موجود ہیں، باقی تمام کتابیں ناپیدا. اب جو ابھی دورے انجیل زبور ہے اس میں جن کی تحریف ہے وہ بھی معلوم نہیں کون سا حصہ کلام اللہ ہے کون سا حصہ نہیں ہے. تو یہ سابقہ ادیان کی یہ حالت کیوں بنی؟ ظاہر ہے حکمرانوں کے مفادات دین کے اصولوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، تو حکمران کوشش کرتے ہیں اگر ہو سکے پورے دین کو ختم کرے، اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے دین کے ظاہری شکل شمال رہے، دین اندر سے خالی ہو جائے، کھوکھلا ہو جائے، روح سے خالی ہو جائے، پیغام سے خالی ہو جائے، کردار سے خالی ہو جائے. تو ایسے دین جس میں چند نعرے ہو، چند ظاہری اعمال ہو، نتیجہ نہ ملے، لوگوں میں بھی مردگی کے باعث بنتا ہے ایسا دین، غفلت کا باعث بنتا ہے. اس کے بعد دوسرے لوگ کفار ہیں، کفار دین کے دشمن ہیں، ہر ممکن ذریعے سے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرے وہ ایمان والے ہیں جو فاسق دنیا پرست ہے، اپنی دنیا کے لیے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ضعیف الایمان لوگ ہیں. یہ سارے مل کر ادیان کی یہ حالت بنی ہے. لیکن ان ادیان میں ایک سہولت تھی، وہ یہ ہے کہ وہ ادیان محدود وقت کے لیے آئے تھے، وہ شریعتیں محدود وقت کے لیے. شریعت حضرت نوح، حضرت ابراہیم تک، شریعت حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ تک، شریعت حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ تک، شریعت حضرت عیسیٰ حدی مرتبہ تک، محدود وقت کے لیے. اس کے بعد دوسرا نبی آ کر نئی شریعت تھی، یہ ایک سہولت تھی. دوسری ہے کہ دنیا میں زمین پر لوگ کم آباد تھے، آپ کو کیا تو اس وقت بہت کم جگہ آباد تھی، بشر کی تعداد آگے بڑھی ہے تو تعداد کے لحاظ سے بھی کم. علمی صلاحیتوں کے لحاظ سے آپ پی ایچ ڈی کے طالب علم اور پرائمری کے بچے کے فرق کو دیکھیں، اس زمانے میں بشر علمی لحاظ سے بہت پایین سطح پر تھے، بشر کی علمی صلاحیت بہت کم تھی. اسی لیے ان کے جو ادیان اور شریعتیں آئیں، البتہ ان میں حرف حق ہے، لیکن حرف حق بھی آپ بچے کو جب بتائیں گے اس کی فکر کے برابر بتاتے ہیں، کسی فلاسفر کو بتائیں گے اس کی فکر کے برابر. خود ائمہ معصومین کے پاس جب لوگ آتے تھے، ایک سوال کرتے تھے، دو تین آدمی ہر کے مختلف جواب دیتے تھے، سارے جواب حق تھا، لیکن اس کی صلاحیت کے مطابق جواب مختلف ہوتا تھا. تو ایک روایت ہے کہ اگر ابو سلمان کے علم ابو ذر کے پاس ہو تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے گا، دوسری روایت میں کافر قرار دے گا. یہ ایک مثال ہے در حقیقت، یعنی اس ظرفیت چاہیے، ظرفیت اگر نہ ہو برداشت نہیں ہو سکتا. چھوٹے بچے کے پاس اگر ایک لاکھ پیسہ آ جائے سارے کو ضائع کرے گا، کیونکہ اس میں ظرفیت نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعتیں، ان شریعتوں کی یہ فرق اور ان کے حفاظت کے لیے خدا نے جو انتظام کیا وہ انتظام یہ تھا کہ اگر اس میں تحریف پیش آتی تھی تو 5,24,000 انبیاء انہی شریعتوں کی محافظت کے لیے خدا نے بھیجا. تحریف پیش آتی تھی وہ نبی پر خدا کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اس تحریف کا ازالہ فرماتے تھے، نیا حکم خدا بھیجنا چاہتا تھا نبی تک بھیجتے تھے. اس طریقے سے ان شریعتوں کی حفاظت کا انتظام بھی ہوا. دین اسلام، شریعت پیغمبر خاتم، شریعت پیغمبر خاتم کا نام بھی اسلام ہے، دین کا نام بھی اسلام، شریعت کا بھی نام اسلام، کامل اسلام ادھر ہوا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا. تو اس دین اسلام زمان کے لحاظ سے قیامت تک لا محدود ہے، جگہ کے لحاظ سے پوری روئے زمین، آپ دیکھیں پوری روئے زمین، اگر فرضاً کسی کو رات میں اگر مخلوقات ہو ان کے لیے بھی، لیکن وہ اپنی جگہ پر ثابت نہیں ہے، لیکن پوری روئے زمین کے لیے ہے، اور روئے زمین کے تمام بر اعظم میں لوگ رہتے ہیں، سب کے لیے دین ہے. اور تیسری بات، گہرائی کے لحاظ سے بشر قیامت تک اتنے علمی صلاحیتیں حاصل کریں گے، اس کے باوجود ان کی فکر کے مطابق ہونا چاہیے, ان کی ضرورت ہونا چاہیے. یہ کہتا ہے دین اسلام, یہ کہتا ہے کہ قیامت تک بشر جتنے بھی ترقی کرے اسلامی تعلیم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. جتنے بشر ترقی کرنا چاہے کرے, لیکن انسان بننے کے لیے, اشرف مخلوقات بننے کے لیے, درندگی سے نکلنے کے لیے اسلامی تعلیم کی طرف محتاج ہے. ابھی دیکھیں جو مسلمان نہیں ہیں جتنی سائنس سے ترقی بھی کی ہے درندگی کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی درندگی ہے ان کے ہاتھ ان کا ہاتھ نظر آتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام اس حوالے سے بھی لامحدود ہے, اعماق کے لحاظ سے, گہرائی کے لحاظ سے, علمی عظمت کے حوالے سے. دشمن اسلام وہی حکمران ظاہر اسلام کے بھی دشمن ہیں. ہمیشہ حکمرانوں کے مفادات, دنیا پرستوں کے مفادات دین کے اصولوں سے ٹکراتے ہیں. دین عدالت کے حامی ہے, انصاف کے حامی ہے, ظلم کے مخالف ہے, جھوٹ کے مخالف ہے, مختلف اخلاقی جو اقدار ہیں دین اس کے حامی ہے. اور دنیا پرستوں کے مفادات اخلاقیات کو نابود کرنے میں, روحانیت کو نابود کرنے میں تو ٹکرانا یقینی. اس کے علاوہ سابقہ ادیان کی کتابوں میں منافقین کو دین کے لیے خطرناک قرار نہیں دیا ہے, اس لیے کہ بشر اس زمانے میں سادہ ہوتے تھے, اتنی منافقت نہیں کر سکتے تھے. لیکن ابھی اسلام میں, اسلام نے منافقین کو دین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے. قرآن فرماتا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کفار و منافقین کے ساتھ جنگ کرو اور سختی کے ساتھ پیش آ جاؤ. ظاہر کفار کے ساتھ جنگ کا اپنا انداز ہوتا ہے, منافقین کے ساتھ جنگ کا اپنا انداز ہوتا ہے. کفار تلوار لے کر جنگ کے لیے آتے ہیں, ان کے ساتھ جنگ الگ ہے. منافقین اپنے آپ کو مسلمان بنا کے آتے ہیں, تو ان کے ساتھ حکمت عملی کی ضرورت ہے, پیچیدہ ہے ان کے ساتھ جنگ. اور منافقین کے خطرہ اتنا زیادہ ہے, علی فرماتے ہیں پیغمبر کسی دین میں پیغمبر کے بعد اگر اختلاف ہوا ہے تو اہل باطل اہل حق پر جیت گئے, الا ماشاء اللہ, مگر کچھ مقامات پر اہل حق جیت گئے. وجہ کیا؟ اہل باطل تمام ناجائز راستوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں, اہل حق صرف جائز راستوں سے استفادہ کرتے ہیں. اور عام لوگ بیوقوف ہوتے ہیں, اتنی چالاکیاں مکاریوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں, تو اہل باطل کے مکاریوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو منافق شناسی خود ایک عجیب چیز ہے, منافق کی پہچان. تو منافقین اسلام کے سب سے پیغمبر خود فرماتے ہیں میں اپنے دین پر نہ مومن سے ڈرتا ہوں نہ کافر سے, لیکن منافق سے ڈرتا ہوں. کافر کا خدا خلقہ میں فرمایا, کافر کو دیکھ کر مسلمان کے جذبے جہاد میں اضافہ ہوتا ہے, مقابلہ کرتا ہے. مومن تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچائے گا, منافق ہوتا ہے جو بظاہر مومن باطن میں دشمن. قرآن کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین آگ کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں, یعنی ہر کافر سے بھی بدتر منافق ہے. اب یہ منافقین اسلام کے لیے عرض کے حکمران ایک دنیا پرست, دو منافقین, تین. دنیا پرست سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہیں, خدا آخرت سب کو مانتے ہیں, لیکن دنیا سے زیادہ انہیں پیار ہے. وہ خود بخود جب اپنے دنیوی مفادات اور دین کے مفادات میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو دنیوی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. اور منافقین تو دل سے بھی نہیں مانتے ہیں دین کو, سلو زبان کے حد تک. اب یہ خطرہ اسلام کی زیادت ہے. اور پیغمبر نے تین اہم کارنامہ انجام دیا تھا, ایک دین کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا, دوسرا امت کی تربیت کی, کنتم خیر امہ, دین کے حوالے سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, امت کے حوالے سے کنتم خیر امت, بہترین امت. حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی, جس حکومت کے قانون بھی الہی, قانون نافذ کرنے والا بھی الہی, اور عدلیہ کا کام بھی پیغمبر کرتے تھے. معصوم مقنن, معصوم قانون بنانے والا اور معصوم قانون نافذ کرنے والا, خلاف ورزی کے حالات میں معصوم سزا دینے والا, بہترین حکومت. اب پیغمبر خدا کے بعد اس دین کے لیے خطرہ بڑھ گیا. اور فطرتاً کیا ہے, فطرتاً کیا ہے, قیمتی مال کے لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے, کم قیمتی مال کے لیے خطرہ کم ہوتا ہے. ایک ٹرک بھر کر آپ سنگ مرمر بھیجے ممکن ہے کوئی نہیں, یا پتھر بھیجے ممکن ہے کسی قسم کی گاڑی کی ضرورت نہ ہو منزل تک پہنچ جائے. لیکن ایک چھوٹی سی گاڑی بھر کر سونا آپ روانہ کریں تو ایک سات گارڈ کی ضرورت ہے, حفاظت کی ضرورت ہے. تو اسلام اور دوسرے ادیان میں یہی فرق ہے, اسلام بہت قیمتی ان کی بھی نسبت, وہ سب کے سب مقدمہ ہے, تمہید ہے اسلام کے لیے, وہ تمام ادیان اسلام کے تمہید ہے. تو جو ادیان تمہید ہے ان کے تحفظ کے لیے ایک کم 1,24,000 پیغمبر کا انتظام ہو. جو اصلی دین ہے, آخری دین ہے, قیامت تک کا دین ہے, اس کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہ ہو. یہ کیسا معمول ہے؟
محمد وال محمد صلوات.
کچھ لوگ امامت پر اعتراض کرتے, تمہارے امامت نبوت سے فرق نہیں رکھتے. ہم کہتے نہیں, فرق ہے, پیغمبر پر وحی ہوتی ہے اور پیغمبر خدا سب سے اکمل پیغمبر ہے, سب سے اکمل شریعت کو خدا نے ان پر نازل کیا ہے, نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ختم نبوت کا لازمہ امامت ہے. ایسی عظیم شریعت اور دین کو خدا نازل کرے اور خطرات برقرار ہے, اس کے باوجود اس کے تحفظ کا انتظام نہ کرے, عقل کیا کہتی ہے؟ کم اہمیت رکھنے والے ادیان کے اتنا انتظام ہو, جو سب سے اہم دین ہے اس کے تحفظ کا انتظام نہ ہو. اسی لیے ختم نبوت کا لازمہ امامت ہے. امامت کا انتظام نہ ہوتا تو ختم نبوت کا کوئی جواز نہیں تھا. تو اسی لیے اسلام نے انتظام یہی کیا تھا کہ حفظ دین کے لیے انتظام امامت تھی. خود پیغمبر خود, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اصحاب کے مخالف ہیں, آپ خائن ہیں, آپ دشمن کے پٹھو ہیں, آپ کیونکہ اصحاب سے ہم دین لیتے ہیں تو اصحاب کو مشکوک قرار دیں گے, تو دین کو مشکوک قرار دیتے ہیں, تو اسلام کے نسبت میں آپ خائن ہیں. جبکہ اختلاف تو انگو شمار اصحاب میں ہے, سارے اصحاب میں اختلاف نہیں ہے. یہ خامخواہ الزام ہے کہ سارے اصحاب میں اختلاف ہو, بلکہ عالم اسلام کے مذہب کے 90% روایات صرف 3-4 صحابی سے ہے, باقی سے نہیں ہے. 90% احادیث. تو لیکن ہمارا جواب یہ کہ آپ پیغمبر سے پوچھے, حفظ دین کے لیے پیغمبر نے اصحاب کا انتظام کیا یا اہل بیت کا انتظام کیا ہے؟ آپ دیکھیے کوئی روایت اب لائیے, اصحاب کے نجوم کی روایت خود ان کے پاس غیر مستند ہے, فرضاً مستند بھی ہو خبر واحد ہے, اس کی حیثیت نہیں ہے. جبکہ حدیث ثقلین نے فرماتا ہے, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا حتی فلا تتقدموہما ولا تتأخروا عنہما حتی یرد علی الحوض. میں دو قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے آپ عمرہ نہیں ہوں گے. بس حفظ دین کے لیے اسلام نے جو انتظام کیا ہے وہ کیا ہے؟ امامت. یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا, حدیث ثقلین میں ہے قرآن و عترت, تو میں صرف امامت کہہ رہا ہوں. حقیقت میں اگر قرآن صرف ہو, اس قرآن کے مفسر ساتھ نہ ہو, قرآن ثابت کے ساتھ قرآن ناطق نہ ہو, تو کیا بنے گا؟ دیکھیے قرآن کے ہر آیت کی ہر گروہ اپنی تفسیر کرے گا. خود حضور کے زمانے میں تفسیر بالرائے شروع ہو چکی تھی, یعنی ہر آدمی اپنے خواہش کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے تھے. تو یہ قرآن کی کتاب ہدایت ہے, کتاب گمراہی میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتاب ہدایت ہے لیکن جب ہر آدمی اپنے خواہش کے مطابق تفسیر کرے گا, دیکھو ابھی بدترین نظریات رکھنے والے اپنے نظریات کے قرآن کے آیات دلیل لاتے ہیں. خود حضور کے زمانے سے ابھی چند سال ہی گزرے تھے, 25 سال گزرے تھے, خوارج وجود میں آئے نا, 26-27 سال کے اندر خوارج وجود میں. دیکھیں واضح ترین آیت جس میں ہمارے معمولی آدمی بھی شک نہیں کر سکتا، ہمارا سمرت ان ہمارے زمانے کے معمولی آدمی بھی شک نہیں کر سکتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کرنے کا حق، حکم دینے کا حق صرف خدا کو ہے، آیت کا معنی یہ ہے. خوارج نے کیا معنی لیا؟ خوارج نے یہ معنی لیا حکومت کرنے کا حق صرف خدا کو ہے، علی آپ حکومت کرتے ہیں بس آپ کافر ہو گئے. دیکھو کون کہتا ہے خدا خود آ کر حکومت کرے گا؟ کوئی عاقل نہیں کہے گا. لیکن انہوں نے آیت سے کیا معنی لیا؟ تفسیر بالرائے کی، علی کی حکومت کو ٹھکرانے کے لیے اپنی طرف سے تفسیر بنائی. علی فرماتے ہیں بھائی یہ صحیح ہے حکم کرنے کا حق صرف خدا کا ہے، صرف خدا کا حکم معاشرے میں نافذ ہوگا، لیکن حکومت کرنے کے لیے خدا نہیں آئے گا، ایک بشر خدا کے حکم سے حکومت کرے گا. یہ تو واضح مسئلہ ہے، خدا کا حکم نافذ ہے لیکن حکم کو نافذ کرنے والا کوئی بشر ہونا پڑے گا. انہوں نے یہ اس قسم کے واضح آیات کی غلط تفسیر کی. اگر قرآن کے مفسر کو دین معین نہ کرے تو ہر گروہ اپنے مفاد کے مطابق تفسیر کرے گا، تو قرآن کتاب اختلاف میں تبدیل ہو جائے گا، اتحاد کے بجائے اختلاف کی کتاب، ہدایت کے بجائے گمراہ کی کتاب. اسی لیے ایسے مرکز کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں دنیا میں مختلف ممالک میں دستور کی تشریح کے لیے ایک ادارہ ہوتا ہے تاکہ اختلاف نہ ہو. کچھ ممالک میں عدلیہ ہے، کچھ ممالک میں کوئی الگ ادارہ ہے، ایران میں شورا نگہبان ہے. یعنی صرف انہوں کو حق ہے دستور کی کیا کرے؟ تشریح کرے، ورنہ ہر گروہ ایک معنی کرے گا ملک نظام درہم برہم ہو جائے گا، خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی. تو اسی لیے کیسے مرکز کی ضرورت ہے کہ صرف وہ دستور کی تشریح کرے. قرآن اسلام کا دستور ہے، اس کی تشریح کے لیے ایک رسمی ادارہ کی ضرورت ہے. اسی لیے فرمایا قرآن اور عترت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے قیامت تک. اس کے بعد وہ گروہ جو قرآن کی مفسر ہے، ٹھیک ہے اگر وہ معصوم نہ بھی ہو اختلاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام نے کہا ہے کیا ان کی بات مانو تفسیر قرآن میں. لیکن دوسرا مقصد قرآن کا کیا ہے؟ اصل مقصد ہدایت ہے. اگر تفسیر کرنے والے معصوم نہ ہو قرآن کی حقیقی تفسیر نہیں کر سکتے. اسی لیے مفسر قرآن، مفسر حقیقی قرآن معین بھی ہونا چاہیے، معصوم بھی ہونا چاہیے، تاکہ امت اختلاف سے بھی بچے اور امت کی ہدایت بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن یہ سوال اٹھے پھر کسی کو تفسیر کا حق نہیں، جواب یہ کہ تفسیر کریں، لیکن تفسیر کے اختلاف کے وقت اسی مرکز کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. تفسیر کے اپنے شرائط ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا مد نظر نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا اسلام نے حفظ دین کے لیے قرآن جیسی کتاب، البتہ قرآن کے برابر کوئی کتاب نہیں ہے، مہیمن ہے. خود قرآن فرماتا ہے یہ قرآن تمام آسمانی کتابوں پر مسلط ہے، ان تمام آسمانی کتابوں میں جتنی حقائق ہیں، جتنے معارف ہیں وہ قرآن میں اور اس کے علاوہ بھی ہے. چنانچہ پیغمبر خدا مہیمن ہے تمام انبیاء پر، یعنی تمام انبیاء پر مسلط ہے، تمام انبیاء کے کمالات ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن، قرآن مجید کیا ہے؟ اختلافی کتاب بن سکتی ہے، اور قرآن کے سر پر وہی مسائل آ سکتے ہیں جو سابقہ کتابوں پر آیا اگر قرآن کے ساتھ محافظ قرآن نہ ہو. تو منافقین نے دیکھا کہ اسلام نے حفظ دین کے انتظام کیا ہے قرآن و عترت کے ذریعے. قرآن کے حفظ کا انتظام مختلف حوالوں سے کیا ہے، میں اس کی ذکر نہیں کرتا ہوں. اور عترت جو قرآن ناطق ہے، ظاہر خطرناک عترت ہے. دیکھیے اگر جو عمل چاہتا ہے، جو ٹوکتا ہے، جو روکتا ہے، جو خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے، جو غلط کو غلط کہتا ہے، وہ قرآن تو خاموش کتاب ہے. قرآن ناطق ہے جو ان غلط لوگوں کو رسوا کرتا ہے، مقصد اسی سے حاصل ہوتا ہے. فی الحال وقت میں اجازت نہیں دیتی ہے تو آپ کی خدمت میں
کس طرح سے قرآن کے تحفظ کا انتظام ہوا؟ ایک مثال تو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا اور بہت اور قرآن کو حفظ کرنا، یاد کرنا مستحب قرار دیا، اس طریقے سے گھر گھر تک قرآن پہنچ گیا، تو حفظ قرآن کا انتظام کیا. دوسرا یہ کہ قرآن میں اگر علی کا نام ہوتے تو جس طرح سے پیغمبر کے لیے خطرہ تھا اعلان غدیر میں خدا کے تھا آپ کو خدا بچائے گا، اسی طرح سے قرآن کے لیے خطرہ تھا. لیکن قرآن میں اصول بیان کیا کہ جو پیغمبر کا جانشین ہے، جو مسلمانوں کا حاکم ہے، وہ طاہر ہونا چاہیے، وہ عالم ہونا چاہیے، وہ مطہر ہونا چاہیے، وہ صادق ہونا چاہیے، خود بخود حق چاہنے والا علی تک پہنچتا تھا، نہ چاہنے والا بہانے بھی کر سکتا تھا اور آیات کی تفسیر میں تعویل بھی کر سکتا تھا. تو لیکن امتحان کے لیے ضروری ہے کہ اہل باطل کے سامنے دو، انسانوں کے سامنے دو راستہ ہو، حق کا راستہ، باطل کا راستہ. تو جو صحیح لوگ ہیں وہ حق کے راستوں کو اپنائیں گے، جو غلط لوگ ہیں وہ باطل کے راستوں کو اپنائیں گے. اگر کوئی راستہ ایک راستہ کے علاوہ نہ ہو تو سب اسی راستے پر چل پڑیں گے. اسلام فرماتا ہے تم، خدا نے تم کو خلق کیا، قرآن فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا تفتنون، کیا تم سوچتے ہیں تمہیں عبث خلق کیا، تم سے امتحان نہیں لیا جائے گا. امتحان کا تقاضا یہی ہے کہ رائے حق و باطل دونوں ہو، اور جو صحیح آدمی ہے وہ راہ باطل کو چھوڑ کر راہ حق کو اپناتا ہے، جو غلط آدمی ہے راہ حق کو چھوڑ کر راہ باطل کو اپناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر خواہشات حیوانی ہیں، الہی خواہشات بھی ہیں، تاکہ جو صحیح آدمی ہے خواہشات الہی کو اپنائے، جو غلط آدمی ہے خواہشات حیوانی کو اپناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ شیطان بھی آیا، تاکہ صحیح آدمی حضرت آدم کے نقش قدم پر چلے، انبیاء کے نقش قدم پر، غلط آدمی شیطان، یعنی دونوں راستہ رکھا ہے تاکہ امتحان مکمل ہو. صرف ایک راستہ ہو تو پھر امتحان نہیں. یہی وجہ ہے قرآن میں آیات متشابہات و آیات محکمات دونوں رکھا ہے. خود قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کچی ہے، انحراف ہے، ٹیڑھا ہے جن کے دل، وہ غلط آیات متشابہ کے پیچھے جاتے ہیں. آیات متشابہ وہ آیات جن کا معنی بہت واضح نہیں ہوتا ہے، کیوں جاتے ہیں ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تعویل کرنا چاہتے ہیں، فتنہ کرنا چاہتے ہیں. راستہ کھلا رکھا، امتحان اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. خود انبیاء کی شادیوں میں یہی نقطہ ہے، مختلف رکھا تاکہ آپ شادیوں کو، ازواج کو معیار قرار نہ دے، اصولوں کو معیار قرار دے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اوصاف بیان کیا، نام نہیں لیا، تو دلیل بھی بتا رہے کیوں ہم نے ان کو جانشین بنایا. دلیل یہ کہ یہ طاہر ہے، یہ صادق ہے، یہ علم قرآن رکھنے والا ہے، یہ اہل ذکر ہے، دلیل بھی ہے اور حق چاہنے والا حق تک پہنچتا ہے. یہ عرض کر رہا تھا کہ تو اس امامت کے انتظام کے منافقین جو عرض کیا تھا سب سے زیادہ خطرناک ہے اسلام کے لیے، انہوں نے قرآن اور عترت دونوں پر حملہ شروع کیا. مولا امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ نے منافقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں استسلموا ولم يسلموا، منافقین نے ہتھیار ڈال دیا، مسلمان نہیں ہوئے. جب اور حکام سے، حکمرانوں سے مقرب ہوئے اور ان کی طرف سے شہروں کے حاکم بنے مختلف علاقوں کے اور اپنے مقاصد تک پہنچ گئے. میں ایک حوالے سے خطبہ سے یعنی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، منافقین کی سرکردگی بنو امیہ کے ہاتھ میں، فتح مکہ کے وقت مجبوراً مسلمان ہو گئے. مولا فرماتے ہیں، مولا نے ان کا نام نہیں لیا، منافقین کے بارے میں فرمائے استسلموا ولم يسلموا، تسلیم ہو گئے، ہتھیار ڈال دیا، مسلمان نہیں ہوئے. حضرت عمار صریحاً اسی لفظ کو بنو امیہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں کہ بنو امیہ جو ہے استسلموا ولم يسلموا، بنو امیہ نے ہتھیار ڈالا ہے، مسلمان نہیں ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا، بنو امیہ کے منافق ہونے کی دلائل بہت تھے، بہر تاریخ اسلام بری ہوئی ان دلائل سے. آپ دیکھیے اسی خاندان کے امیر شام نے کیا کیا، وہ مشہور ہے واقعہ نا، مغیرہ بن شعبہ جب اس کو خوش کرنے کے لیے گیا ہے اور مشورہ دیا ہے کہ اپنے بیٹا یزید کو جانشین بناؤ، کہا میں کیا کروں، کس طرح کوفہ کو تم راضی کرو گے، سب سے خطرناک جگہ کوفہ اور مدینہ، کہا کہ کوفہ کو میں تیار کرتا ہوں. اب روزانہ امیر شام کے پاس جاتا تھا اور آتا تھا اور امیر شام کی ذہانت، سیاست، ہوشیاری کی تعریفیں کرتا تھا. ایک دن غلطین شکل میں آیا، مغیرہ معروف ہے کہ فاسق ہے، تاریخ اسلام میں عجیب واقعہ گزرا ہے اس کا، تو عجیب حالت تھی اس کی. اس کے بیٹے نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ میں نے آج امیر سے کہا تھا کہ بھائی میں نے ہاشم عالم محمد آپ کے رشتے دار بھی ہیں کیونکہ تعلق قریش سے رکھتے ہیں لوگ، اور ان کے پاس کوئی طاقت کوئی حکومت نہیں، ان پر کچھ احسانات کرو. تو اس نے کہا دیکھو یاد رکھو کہ پہلا آیا چلا گیا کوئی اس کا نام لینے والا نہیں، دوسرا آیا چلا گیا کوئی نام لینے والا نہیں، تیسرا ہمارا عزیز آیا چلا گیا کوئی نام لینے والا نہیں. محمد کا نام پانچ مرتبہ آزاد میں لیا جاتا ہے، جب تک اس نام کو دفن نہ کروں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں. اس سے پتہ چلتا ہے نا ہدف کیا ہے، منافق تو اسی کو کہتے ہیں، ہدف کیا ہے. قدیم زمانے میں جو حکمران تھے وہ ظاہر ہے آج کل جس طرح حکمران نراش چلا جاتا ہے لوگ اسے بھول جاتے ہیں، آج کل علم کا دور ہے تاریخ میں لکھتے ہیں لیکن عام لوگ طور پر لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس زمانے میں جنہوں نے حکومت کی وہ بھول چکے تھے. یہ بعد میں جو خلفاء کے تقدس پیدا ہوا بعد میں بنو امیہ نے اہل بیت کے مقابل میں بنایا ہے، ورنہ اس زمانے میں خود امیر شام کے الفاظ ہیں نا، آیا چلا گیا کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ائمہ نے ان کے بزرگوں کا نام رکھا، اصل میں یہ نہیں ہے، اس زمانے میں یہ نام ان کے شمار نہیں ہوتا تھا، ان کے شمار نہیں ہوتا تھا. یعنی وہ بعد میں جب مشہور ہو گئے ایک دو ایک سو 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 سال میں پھر یہ نام ان کے ساتھ مختص ہوا، ورنہ اس زمانے میں جس طرح سے ہمارا نام ہوتا ہے، آپ کا نام آپ کو مخصوص نہیں ہے دوسرے رکھ سکتے، جب دوسرے رکھے گا لوگ تھوڑے کہیں گے اس کا نام رکھا ہے، سب کی حیثیت یکساں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اس خاندان کی حقیقت ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ قرآن و عترت دونوں اسلام میں انتظام کیا ہے، حفظ دین کے قرآن و عترت، انہوں نے فیصلہ کیا قرآن و عترت دونوں پر حملہ کرنا ہے، قرآن و عترت دونوں پر حملہ کرنا ہے. کیا کیا، ایک حکمت عملی سوچ. کہتے ہیں نا جتنے پولیس کے پاس نئے نئے آلے تحقیق وغیرہ آتا ہے، نئے نئے طریقے پیدا ہوتا ہے، تو ڈاکوؤں کے پاس بھی نئے نئے مقابلے کے طریقے ہوتے ہیں. تو اسلام نے قرآن و عترت کا انتظام کیا تاروز قیامت حفظ دین کے لیے، تاکہ نئے نبی کی ضرورت نہ پڑے. اب انہوں نے کیا کیا، کہا کہ حدیث پر پابندی لگائی، بہت اچھا نعرہ اٹھا کر، ہمیشہ پوری تاریخ میں اہل باطل نے اہل حق کی طرح نعرہ جو بلند کیا اچھا نعرہ بلند کیا. اہل حق اچھا نعرے سے اچھے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، اہل باطل اچھے نعرے سے غلط مقصد کو حصول چاہتے ہیں، فرق اتنا ہے. ورنہ باطل نعرہ بلند کرے کوئی ساتھ نہیں دے گا، خود شیطان اگر ہمیں گمراہ کرتا ہے تو حضرت آدم کو گمراہ کرنے میں شیطان نے کیا کہا، قاسمہما انی لکما من الناصحین، قسم کھایا خدا کا نام لے کر کہ میں آپ کے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، آپ کے خیر خواہ ہوں خدا کا نام لے کر. روایت میں کہ حضرت آدم کو جو دھوکا ہوا وہ بھی یہی وجہ تھا، ابھی تک حضرت آدم نے دیکھا نہیں تھا کہ خدا کے نام سے بھی غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ہمیشہ تاریخ میں آپ پوری تاریخ کو دیکھیے، اچھا نعرہ سب نے اٹھایا ہے. ابھی دیکھو ہمارے زمانے میں حقوق بشر، حقوق انسانیت، آزادی، ڈیموکراسی وغیرہ وغیرہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے. اب کیمیائی ہتھیار عراق میں، شام میں، لیکن مقصد کیا ہے، مقصد اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. اسرائیل کے ایٹمی اسلحہ نظر نہیں آتا ہے. تو نعرہ تو دونوں کو روکا اچھا ہوتا ہے، لیکن غلط لوگ اس اچھے نعرے سے غلط مقاصد کو حصول چاہتے ہیں. تو یہاں پر نعرہ کیا بلند کیا، ہم قرآن کو بچانا چاہتے ہیں. حدیث اگر مسلمانوں کے درمیان رائج رہے تو قرآن کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. سابقہ آسمانی کتابیں نابود ہو گئی اس وجہ سے کہ ان کی امتوں نے اپنے انبیاء کے احادیث پر توجہ دی، کتاب آسمانی پر توجہ نہیں دی. تو اگر کتاب آسمانی کو خدا کی کتاب کو بچانا چاہتے ہیں تو حدیث کو ختم کرو, لکھی ہوئی حدیثوں کو آگ لگا دی, حدیث بتانا منع کیا, صرف انگشمار لوگوں کے چلتے تھے, اور حدیث لکھنا 100% منع کیا. اور یہ بھی کہا حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. خود پیغمبر کو قلم القرطاس کی داستان نے اپنی حدیث لکھوانے سے روک دیا, پیغمبر کو اپنی حدیث لکھوانے سے روک دیا. تو یہ جب حدیث پر پابندی لگی تو نتیجہ کیا نکلا, قرآن کی معرفت کا دروازہ بند ہو گیا. قرآن کی جو تفسیر پیغمبر نے بیان کی تھی اب تک, وہ تفسیر حدیث کی شکل میں ہے نا, وہ تفسیر جس آیت کے معنی واضح نہ ہو تو اصحاب پیغمبر سے پوچھتے تھے, یا اس آیت کے باطنی جو معانی ہیں پیغمبر بیان کرتے تھے حدیث کی شکل میں. قرآن کی جو آیت اہل بیت کے شان میں پیغمبر نے بیان فرمایا تھا. اب جب حدیث پر پابندی لگی تو قرآن کی تفسیر نبوی سے امت محروم ہو گئی. در حقیقت قرآن شناسی کا ایک اہم دروازہ بند ہو گیا. قرآن ہے, تلاوت کر سکتے ہیں, لیکن تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اس کے حقیقی پیغام سے باخبر نہیں ہوتے, صرف ترجمہ سے باخبر ہو سکتے ہیں. یہ دوسرا جو کام ہوا, حدیث نے فضائل اہل بیت بیان کیا تھا. یہی حدیث سکلے نے کہا تھا کہ آپ کے لیے دین کا سرچشمہ قرآن اور عطرت ہے, یہ کہا تھا نا. تو قرآن تو ہے لیکن شناخت کے دروازہ بند ہوا, عطرت کے لیے جب احادیث نبوی پر پابندی لگی تو اہل بیت کے معرفت کا دروازہ بھی بند ہو گیا. شام میں بہت سے لوگ سمجھتے تھے یزید کے اعلی, یزید پیغمبر کے سب سے قریب رشتہ دار ہیں. بنو امیہ واحد خاندان ہے پیغمبر کے رشتہ دار, اس حد طریقے سے پبلسٹی کی تھی, اور ظاہر ہے سارے ذرائع ان کے پاس تھا. لیکن بہرحال یہ کہ فضائل اہل بیت جو احادیث تھی وہ غائب ہو گئی, سینوں کے اندر دب کر رہ گئی, تو نتیجے میں اہل بیت کے معرفت کا دروازہ بند ہو گیا. قرآن سمجھنے کے لیے, دین سمجھنے کے لیے اہل بیت کے پاس آنے کے سلسلے بھی بند ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی اصحاب جانتے ہیں, آگے کوئی نہیں جانتا ہے. اصحاب پیغمبر تو پیغمبر سے سن چکے جانتے ہیں, لیکن آگے کوئی نہیں جانتا. اس حد تک پابندی لگی. عبداللہ بن مسعود جو بہت بہادر شجاع صحابی ہے, اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کوفہ میں کئی سال میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رہا, جب تک خلیفہ زندہ تھا تب تک ایک حدیث بھی اس نے نقل نہیں کی. جی اس کے نتیجے میں کیا ہوا, آپ دیکھتے کہ صفین میں لوگ علی کے خون کے تشنہ ہیں, حضرت عمار کے بارے میں ایک حدیث ہے, اسی حدیث کی وجہ سے امیر شام خطرے میں پڑ جاتا ہے. اگر علی کے شام میں ایک حدیث اگر شام والوں کے پاس ہوتی تو شام والا امیر شام کے ساتھ نہیں دیتے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے ایک حدیث بھی نہیں تھی. حضرت عمار کے بارے میں جو حدیث تھے, عمار تیرے قاتل سرکش گرو ہے, عمار کے شہید ہوتے ہی شام کی حکومت خطرے میں پڑ گئی, اور تمام اپنے کارندوں کو, علماء کو, سرداروں کو سے کام لیا تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنائے اور کہے کہ نہیں عمار کا قاتل علی, علی نے اس کو میدان میں بھیجا اس لیے مارا گیا, ہم تو مارنا نہیں چاہتے, ہم تو دفاع کر رہے ہیں. تو یہ حدیث پر پابندی لگائے قرآن کو نجات دینے کے بہانے سے, اس کے ذریعے فہم قرآن, شناخت اہل بیت کا دروازہ بند ہوا, جو اسلام کے پیغمبر کے بعد اسلام کے سرچشمے یہ ہے. یہ سازش منافقین کی تھی. آج گفتگو زیادہ ہوئی, اس یہی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. ایام غم حسین بن علی ہے, امام مظلوم کے غم ہے, اسیروں کے اسیری کے اوقات ہیں. سید الساجدین سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں. آپ انبیاء کی تاریخ کو پڑھیے, ائمہ اطہار کی تاریخ کو پڑھیے, سید الساجدین نے جو مسائل برداشت کی اس جیسے مسائل کسی امام نے برداشت نہیں. روایت میں ہے کہ علی نے جب جناب سیدہ کو غسل دی, بلکہ غسل دے رہے تھے,
अचानक खड़े हो जाते हैं, दीवार से टेक लगाते हैं और अपने बाहर की तरह रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। अस्मा अर्ज करते हैं, मौला आपको तो चाहिए हमें तसल्ली दे, आप खुद रो रहे हैं। फरमाया अस्मा, जहरा ने अपने जख्म को मुझसे छुपाए रखा था, अभी मैंने देखा जहरा जहरा। जब जनाब शहीद को दफन करना चाहते थे, दफन से पहले बुलाया फरजंदा ने जहरा को बुलाया, तसव्वुतु मिन्हुम मिन्कुम, अपनी माँ के आखिरी दीदार के लिए ज़ैनब आई, कुलसुम आई, हसनैन आए, हसनैन भाई मुबारक के साथ खड़े रहे जब तक अम्मा नहीं बुलाती हम नहीं आते। जहरा ने अपने दस्त मुबारक को निकाला कफन से, हसनैन को सीने से लगाया, इस हद तक सब ने रोया, आवाज आई आसमान से, अली हसनैन को उठाओ, खुदा के फरिश्ते रो रहे हैं। लेकिन अली ने प्यार से उठाया होगा, यकीन अली ने हसनैन को प्यार से मोहब्बत से उठाया, तसल्ली के साथ उठाया, ताजिया से उठाया। जब मौला ले गए जनाब सईदा को दफन के लिए, लहद के अंदर जब उतारा, जनाब मौला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह قل عن صفيتك الصبري ورد عنك تجلدي، مولا آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی، میرے برداشت بہت کمزور ہو گئے، تحمل بہت کم ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ علی صبر کا پہاڑ ہے، صبر کا سمندر ہے، وہ کون سی مصیبت تھی، کون سا غم تھا جس کی وجہ سے علی اپنے صبر کی کمی کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک غیرت مند انسان کے لیے سب سے بڑا غم یہ ہے کہ اس کے ناموس پر غیر تازیانہ اٹھائے۔ جناب سیدے کی طرف ایک تازیانہ اٹھا تھا نا، علی برداشت نہ کر سکے، رسول خدا کی خدمت میں عرض کر رہی ہے، رسول اللہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی، میرا تحمل بہت کمزور ہو گیا، اب کربلا میں سید سجاد کو دیکھیے، علی کے پوتا علی ابن الحسین کو دیکھیے، کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، بار بار تازیانہ اٹھتا ہے، بار بار اطفال حسینی کی طرف تازیانہ اٹھتا ہے۔ جناب سکینہ کو بابا کے لاش سے جدا کرنے کے لیے دشمن تازیانہ لے کر جاتا ہے۔ روایت میں امام ششم کی دولت سلا کو منصور میں آگ لگا دی، امام اس آتش کے درمیان حرکت فرما رہے تھے اور خاندان کو بچا رہے تھے، فرماتے تھے میں ابراہیم کا فرزند ہوں، میں حضرت ابراہیم کا فرزند ہوں، آپ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسرے دن ایک صحابی پہنچا امام کی خدمت میں، امام رو رہے تھے، عرض کے مولا خیریت سے گزری؟ فرمایا خیریت سے تو گزری، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے کل جب حالت دیکھی کہ سیدانیہ کی پریشانی کی کس حالت میں ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے، جبکہ میں وہاں پر حاضر تھا، ان سے دفاع کر رہا تھا، آگ بجھا رہا تھا، کربلا میں شامل غریبوں کے وقت کیا ہوا ہوگا، جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو اطفال حسینی سیدانیوں کے ساتھ کیا پیش آیا ہوگا؟ سید سجاد نے یہ تمام غم برداشت کیے۔
على لعنة الله القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل أكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين۔ خدایا ہمارے اس عزاداری کو قبول فرما، خدایا غم محمد آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، خدایا دشمنان اسلام
تکفیری، کفار، مشرکین، منافقین، دہشت گرد، ناصبی، سب کو خدایا نے سنا بھی فرمایا. خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دین مراکز، علماء کرام، مراجع اعظام، راہبر انقلاب اور دین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو، مؤمنین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مدد فرما. خدایا ہمارے بیماروں کو حق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا حقیقی آزادار بننے کے ہمیں توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام حاضرین کے مرحومین بالاخص شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ.